اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سورت طلاق ہم کل پڑھ چکے. سورت تحریم, سورت طلاق میں عورتوں کے کچھ مسائل گزرے. اس سورت میں ازواج مطہرات کے تعلق کے ایک واقعے کے اوپر تنبیہ فرمائی گئی, جس میں انسانوں کے لیے سبق ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ انسان کو برداشت, تحمل اور صبر سے کام لینا چاہیے, اور اس بات سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن بھی ہے اور بعض چیزیں اس کے لیے ایسی ہیں کہ جو وہ برداشت نہیں کرتی ہے. وہ ہے اس کے اوپر ترجیح غیر, کسی کو ترجیح دیتا ہوا دیکھے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ایسے موقع کے اوپر آدمی صبر سے, تحمل سے, برداشت سے کام لے تاکہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے, اس کا پیچھے تذکرہ ہے. اور قرآن صرف مردوں نے تو نہیں پڑھنا, عورتوں کے لیے بھی اللہ کی یہی کتاب ہے. تو اسی واقعے سے ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی برداشت سے کام لینا چاہیے, ذرا ذرا بات پر آپ سے باہر ہو جانا, یوں جلانا, غصہ دکھانا, اور خاص طور سے شوہر کو اپنا محتاج سمجھنا کہ اگر میں نہیں رہوں گی تو دنیا میں اس کو اور گھر مل ہی کون سا سکتا ہے. اس پر ڈانٹ ہے کہ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے. ہر ایک کو بہترین اخلاق کا ثبوت دینا چاہیے. اس مضمون کے بعد مرد اور عورت دونوں کو ڈانٹ کر فرمایا کہ سب مرنے کی تیاری کرو اور جہنم سے بچنے کا سامان کرو. بس اسی پر سورت ختم ہو گئی. آخر سورت تک یہی مضمون انداز بدل بدل کر بیان کیا گیا. دنیا کی زندگی یہ چار دن کی زندگی ہے, یہ تو مزرعات الاخرہ ہیں. اس میں کیا مرد کیا عورت, سب کو ایک ہی چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ مر کے کیا ہوگا, وہاں کیسے زندگی گزرے گی. یہ سورہ تحریم کا مضمون تو نہیں آپ کہہ سکتے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ملنے والے اسباق اور عبرتیں ہیں, اور یہ مقصود ہے جو بتایا جا رہا ہے. جس واقعے کے ضمن میں یہ بات ساری باتیں بیان ہوئیں, واقعہ کیا پیش آیا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح فرمائے دین کی ضرورت کے لیے انتہائی مجبوریوں میں. اور میں یہ بات پیچھے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا, ایک سے زیادہ نکاح کرنا اگر کوئی بات قابل اعتراض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں عرب کے مشرک بھی تھے, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے. ہم ابھی پیچھے پڑ چکے کہ ناگزیر حالات میں, میدان جنگ میں کھجوریں کاٹی گئیں تو اس کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا. اگر اس پر بدنام کر سکتے تھے تو انہوں نے پورے عرب میں ڈھنڈورا پیٹا, یہ دیکھیے جناب, کہتے ہیں یہ سلامتی والا اور امن والا اور شانتی والا دین ہے, انہوں نے تو کھجوریں کاٹ ڈالی. کھجوروں نے کیا غلطی کی تھی؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح تیار مورچوں میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے بدنام کرنے کا تو ہم اس کو ضائع نہ جانے دیں. پھر ایک سے زیادہ نکاح کرنا اگر کوئی بدنامی کی بات تھی تو عرب کے لوگوں نے اس کو کیوں فراموش کر دیا؟ کیوں؟ وہ اتنے بے شرم نہیں تھے جتنے آج کے لوگ ہو گئے. وہ جانتے تھے ہم جب بھی کہیں گے کہ دیکھئے کیا کمال ہیں بار بار نکاح کیے جا رہے ہیں تو ایسا کرنے سے ایسا ہوتا کہ آسمان پر تھوکو منہ پر پڑے لوگ ہم پر تھوکتے کہ اگر یہ نکاح ان کے صرف اپنے مقصد اور خواہش کے لیے ہے تو جب نکاح کا زمانہ تھا آپ کی عمر 25 سال کی تھی اللہ نے صحت ایسی دی تھی کہ پورے مکہ میں کسی کی ایسی صحت نہیں تھی حسن ایسا دیا تھا مکہ والے مانتے تھے کہ ایسا حسن کسی کا نہیں مرتبہ ایسا دیا تھا کہ الصادق الامین آپ کا لقب تھا آپ کہیں بھی نکاح کا پیغام بھیجتے کیا کوئی انکار کرتا عرب میں بھی نکاح کا پیغام مرد کی طرف سے دیا جاتا ہے مگر آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ کو نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ کی طرف سے دیا گیا اور ان کی عمر 40 سال یا 45 سال آپ نے ان سے نکاح فرمایا اور کوئی اس پر ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں فرمایا کہ یہ اتنی زیادہ عمر کی ہیں میں جوان ہوں نہ اگر کوئی نکاح برائے نکاح ہوتا تو اس وقت میں کرتے پھر 25 سال سے لے کر 53 سال تک 53 سال یعنی 53 years تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہی بوڑھی عورت رہی سب سے زیادہ انہی کے ساتھ رفاقت انہی سے ساری اولاد ہوئی جن سے آگے اولاد چلی تو وہ نکاح کا زمانہ تھا اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ان کی رشتہ دار عورتیں تھیں وہ ان کی جان پہچان کی تھیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ مجبوری کے نکاح ہیں میں ایک عورت کو سایہ دینا شیلٹر دینے والی بات ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو بدنامی کی بات تھی ہی نہیں وہ تو آج کے بے شرموں نے نکالی ان زیادہ عورتیں تھیں لیکن آپ انصاف کر کے دکھاتے تھے اسی انصاف کا ایک تقاضا تھا کہ عصر کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات کے پاس اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے اور چند لمحہ ٹھہرتے تھے خیریت پوچھ کر آگے بڑھ جاتے تھے حضرت زینب بنت جحش جن کا بھی پیچھے تذکرہ گزرا اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی بہت اونچے خاندان کی تھی اور گھر سے مالدار بھی تھی اور حسن و جمال کی مالک بھی تھی اخلاق بھی بہت اونچے تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پیش فرمایا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت بہت پسند تھا تو آپ ان کے ہاں ایک دن تشریف فرما ہو گئے شہد کا شربت پیا دو منٹ ٹھہر گئے انہوں نے دوسرے دن بھی پیش کیا تیسرے دن بھی پیش کیا ایسے زیادہ دن ہو گئے ہوں گے تو عورتوں کو یہ پتا چلا کہ سب کے ہاں تو آتے ہیں اور کھڑے کھڑے خیریت معلوم کرتے ہیں کچھ بازار سے لانا کوئی کام تو نہیں ہے چل پڑتے ہیں زینب کے ہاں کیوں بیٹھتے ہیں معلوم ہوا کہ ان کے ہاں شہد کا شربت آپ نوش فرماتے ہیں اس پر ان کو رشک آ گیا کہ ٹھیک ہے شہد کا شربت لیکن انہی کے ہاں کیوں ہمارے ہاں کیوں نہیں ان کے ہاں کیوں بیٹھتے ہیں ہمارے ہاں کیوں نہیں اب اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ شہد کا شربت پیش کرتی تھی تو یہ کچھ اور پیش کر دیتی لیکن ان کو یقین تھا کہ آپ اتنا زیادہ تو کچھ پینے کا شوق رکھتے نہیں اب ایک جگہ جب پیش کر دیا جاتا ہے تو دوبارہ آپ پیئیں گے نہیں اتفاق سے ان کا گھر بھی نزدیک پڑتا تھا وہیں سے آپ گشت فرماتے تھے شروع کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ ان کے ہاں سے شہد کا شربت پینا بند کریں کیسے بند کریں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے مشورہ کیا شہد کے شربت میں اور شہد میں ہلکی سی ایک بو آتی تھی اور وہ کس کی بو ہوتی تھی عرب میں کوئی چھوٹا سا پودا تھا مغافیر نام کا نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا بس نہیں سنا ہے مغافیر پر کوئی پھول آتے تھے اس کو شہد کی مکھی چوستی تھی تو بعض دفعہ اس پھول کی وجہ سے شہد میں بھی مغافیر کی بو آتی تھی جس طرح آپ کشتوار سے موسم میں شہد لیں گے تو اس میں ہلکی سی زعفران کی بو آئے گی اور دوسری جگہ لیں گے وہاں ویسی چیز کی بو آتی ہے جس کا وہ رس چوستی ہے اوپر سے مغافیر میں سے کوئی تیل سا نکلتا تھا گوند سا نکلتا تھا جس کو بچے کھاتے رہتے تھے, لیکن اس میں بھی ایک بو آتی تھی. بچے کھاتے رہتے ہیں مگر بڑے لوگ اس کا کھانا پسند نہیں کرتے تھے, مگر کھاتے تھے عرب کے لوگ بھی. تو انہوں نے کہا کہ شہد میں تو مغافیر کی بو آتی ہے, جب آپ ملاقات کے لیے آئیں گے تو ہم سب یہ کہیں گے کہ آپ نے مغافیر استعمال فرمایا, آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. چنانچہ سب نے یہی کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شہد استعمال کیا ہے زینب کے گھر میں, مغافیر تو میں نے کھایا نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے بہت نفرت تھی, بد بو سے, بری بو سے. خوشبو آپ کو پسند تھی, سب کو معلوم ہے کہ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی, بدبو نہیں ہوتی ہے. اللہ کی دین تھی. میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا آدمی دیکھا کہ جس کو پسینہ بہت آتا تھا ہمارے ساتھیوں میں, مگر پسینے میں بو نہیں ہوتی تھی اس کے بالکل بھی. وہ کہتا تھا میں پلاسٹک کے جوتے میں موزہ لگا کر اگر رہوں دو تین دن بھی, اور جب نکالتا ہوں تو اس کے باوجود میرے موزے سے بو نہیں آتی ہے. تو ہم نے کہا تو کھاتا کیا؟ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں, میں ایسے ہی بچپن سے بس اللہ نے بنا دیا ایسے ہی مزاج, پسینے بہت آتا مگر بو نہیں. تو آپ کے پسینے میں خوشبو تھی, اس کے باوجود آپ عطر اتنا استعمال فرماتے تھے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا, ان کی کیا تحقیق تھی مجھے تو عطر معلوم نہیں ہو سکتا. وہ فرماتے تھے کہ میں نے جو تحقیق کی ہے عطر کے خرچے کی, تو گھر کے کھانے پینے کا خرچہ کم اور عطر کا خرچہ زیادہ. اصل میں اس میں سبق تھا ان لوگوں کے لیے کہ جن کا تعلق عوام الناس سے ہوتا ہے, آج کی زبان میں جو پبلک ڈیلنگ والے لوگ ہیں اور خاص طور سے دعات ہیں, دائی ہیں, دوسروں کو دعوت دینی ہے, ان کو اتنا صاف ستھرا اور ایسا خوشبودار رہنا چاہیے کہ جو دیکھے وہ گلے لگائے. کم سے کم میری دانش میں ایک آدمی کو صرف اس لیے ایمان نصیب ہوا کہ ایک مولوی صاحب خوشبو بہت لگاتے تھے, تو اس کو بڑی پسند تھی خوشبو. پھر ایک دن اس نے کہا جی کیا خوشبو لگاتے ہیں. وہ صرف اس لیے ملتا تھا, ایک کمپنی میں بیچارہ وہ ملازم تھا, بڑی پوسٹ پر تھا, کمپنی کے مالک کے پاس مولوی صاحب آتے تھے, تو اس نے وہ مولوی صاحب سے صرف اسی لیے ملتا تھا. لوگ جلتے تھے جب جاتے تھے تو سب دوڑ کے ملاقات کرتے ہیں, بزرگ آدمی تھے, تو یہ سب صرف اس لیے ملتے تھے کہ مل کرتے تو اپنے کپڑوں کو مالنے لگتے خوشبو کیا لگاتے کیا ہو. انہوں نے بتایا کہ میں یہ خوشبو لگاتا ہوں. ایک مرتبہ ان کو دھیان نہیں آیا, یہ بےچارا مارکیٹ میں گھوما, ساری جگہ دیکھا دلی میں, اس کو وہ عطر نہیں ملا. تو کچھ دن کے بعد یہ مولوی صاحب پھر مل گئے ان کو, تو انہوں نے پھر پوچھا کہ وہ خوشبو آپ بڑے مزے کی لگاتے ہیں. مولوی صاحب نے فٹافٹ شیشے نکالے ہی نہیں کو دے دی. تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کی نہیں ہے, باہر کی ہے یہ. بس اس پر وہ غور کرنے لگے کہ یہ کیوں خوشبو لگاتے ہیں. پھر اسلام پر غور کرنے کا موقع ملا, اسی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا, ہے نا. اس شہر میں ہمارے ایک ساتھی تھے الحمدللہ ہیں ابھی, مگر اتنی محنت کے ساتھ کام نہیں کر رہے, اللہ ان سے کام لے. مجھے ان کے دوستوں میں سے ایک سکھ برادری کے آدمی نے کہا کہ میری صرف اس لیے دوستی ہے, وہ پتہ نہیں کیا خوشبو لگاتا ہے. کہتا ہے جب دفتر میں آتا ہے پورا دفتر مہک جاتا ہے, تو مجھے اس لیے اس سے دوستی ہے, میں اس لیے ویسے کپڑے لگاتا ہوں. حالانکہ یہ سکھ برادری سے ان کے اپنا انداز رہنے کا. اس سے یہ سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند اس لیے تھی کہ یہ داعیان دین کے لیے ایک سبق تھا کہ وہ طریقہ اپنائیں جس سے لوگ جڑیں, جس سے لوگ دور ہوں ایسا نہیں. اور اس میں آپ میرے دوست ہیں, ساتھی ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں راز کی. ایک تو آپ جس کے دوست ہوں اس کو اس سے مبتلا بھی کریں. منہ کی بدبو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو خود نہیں معلوم ہوتی ہے کہ بو ہے کہ نہیں ہے, یہ تو دوسرا بتائے تو تب معلوم ہو. اب اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, یا تو آپ کا کوئی دوست ایسا ہو جو آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے منہ سے آج خوشبو نہیں بلکہ بدبو آ رہی ہے. اور دوسرا طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت میں منہ کی خوشبو کا انتظام کرتے رہیں, ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر سے باہر قدم رکھتے تھے تو مسواک کرتے ہوئے, اندر آتے تھے تو مسواک کرتے ہوئے, سوتے تھے تو مسواک کرتے ہوئے, جاگتے تھے تو مسواک کرتے ہوئے. اللہ اکبر. بعض ساتھیوں کو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ دین دار ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں اللہ ان سے دوسروں سے, لیکن وہ عجیب خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لوگ یوں ہی مشہور کرتے رہتے ہیں فلانی برش ویسی ہے, فلانی برش ویسی ہے, فلانا ایسا ہے. جب تک کوئی تحقیق نہ ہو کسی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. تو وہ پھر مسواک وہ کرتے ہیں, البتہ برش ورش سب کوئی کرنا چھوڑ گئے, اب مسواک بھی کرتے ہیں رواج والی مسواک کہ بس نکال کے دو مرتبہ یوں کر دی ہو گئی مسواک. تو جو گوشت ووشت کھاتے ہیں وہ دانتوں میں پھنسا رہتا ہے میری طرح. جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے ایک تو معدے کی بو آتی ہے اور اوپر سے دانتوں کی بو آتی ہے, دانتوں میں پھنس جاتا ہے. تو پھر جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں نا, اب ان کی بزرگی سے بندہ بول نہیں سکتا ہے, ورنہ کئی مرتبہ بیچارہ غش کھانے لگتا ہے سامنے والا بندہ. اس لیے ہمیشہ آدمی کو یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا موقع نہ دیں کہ دوسرے کو آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے نفرت ہو. مگر یہ وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو پتہ نہیں چلتی ہے. اللہ کا ایسا ہی ہے. کہتے ہیں مامون الرشید نے ایک باندھی اس زمانے کے اعتبار سے, اس سے نکاح کیا یعنی اس کو اپنے لیے رکھا. اس سے اس نے ملاقات کی تو اس نے بہت نفرت کے ساتھ دیکھا اس کو. اب یہ وقت کا بادشاہ مطلق الانان حاکم, اس کو عجیب لگا کہ یہ بڑی گستاخ قسم کی عورت ہے, بہت نفرت کی اور برا بھلا بھی تھا ساتھ میں. مگر اس کو یہ حیرانگی ہوئی کہ اس کو یہ ہمت کیسے ہوئی. اس نے کہا کہ تجھے کیا چیز بری لگی؟ اس نے کہا میں سمجھتی ہوں تو زیادہ سے زیادہ مجھے مروا دے گا کسی سے, میں نہیں ڈرتی ہوں. پوچھا کیوں, وجہ کیا؟ یہ انصاف پسند ذہین آدمی بھی تھا. اس نے کہا کہ وجہ کیا؟ کہا تیرے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے اور اگر میں تیری بیوی بن کر رہی تو اس کا مطلب مجھے ساری زندگی مرنا ہے, ساری زندگی مرتی رہوں گی. تو میں چاہتی ہوں تجھے غصہ آئے تو مجھے ایک ہی مرتبہ مارے تو میں مر جاؤں, اگر اس طرح نہیں مری تو اس طرح تو ہر لمحے مروں گی. باتیں تیرے ساتھ کرنی ہے تو تیرے منہ سے آتی ہے بدبو. اس نے اس کو اتنا انعام دیا کہ دیکھو میری بیوی پہلے سے موجود ہے, مجلس میں بیٹھتا ہوں باتیں کرتا ہوں, مگر کسی نے آج تک مجھے نہیں بتایا. کسی نے مجھے بتایا, اس کا احسان مانا, آزاد کیا, اتنا انعام دیا جتنا وہ سوچ نہیں سکتی تھی. کہا تیرا احسان ہے میرے اوپر, تم نے مجھے یہ راز کی بات بتائی. کہتے ہیں جانوروں میں سب سے زیادہ بدبو شیر کے منہ سے آتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس بیچارے کے پاس نہ مسواک ہے, نہ برش ہے, نہ وہ ہمارا وہ کیا ہوتا ہے نا سبل, وہ جس سے ہم نکالتے ہیں اندر سے, وہ بھی نہیں اس کے پاس. تو کھانے کی عادت ہے گوشت, تو وہ پھر کیا جب پھنس جاتا ہے نا تو پھر وہ منہ کھول کے ایسے بیٹھ جاتا ہے. تو پھر کیڑی کچھ پرندے جو ہمت والے ہوتے ہیں وہ اس کے منہ سے گوشت نکال نکال کے کھاتے رہتے ہیں, ورنہ اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے اس سڑے ہوئے گوشت کی کہ پورے جنگل میں جانور محسوس کر جاتے ہیں کہ کدھر جا رہا ہے. اب جانوروں کو بچنے کے لیے اللہ نے ایک گھنٹی بھی رکھی کہ جدھر جائے پتا چل جائے کہ آ رہا ہے کب بدبو آتی ہے. بہرحال یہ تو لمبی بات ہو گئی. اس کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے, البتہ ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو, لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی شہد استعمال ہی نہیں کروں گا. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یا حضرت عائشہ صدیقہ کو بتائی اور ان سے راز سے کہا کہ یہ میں قسم کھاتا ہوں کبھی شہد نہیں استعمال کروں گا, تم کسی کو بتانا نہیں. بے شک ہماری مائیں ہیں, ازواج مطہرات ہیں, اس کائنات کی سب سے مقدس عورتیں ہیں, لیکن آخر عورتیں ہی تو ہیں. عورت کا مزاج کیا ہے؟ ہمارے کسی بزرگ نے کہا اوگل پردے وچ نہ رہندی جڑی رنا آتھاوے. جو بات آپ چاہیں کہ پورے شہر میں پھیلیں وہ اپنے حرم سرائے کو بتا دیں, البتہ ان کو راز کے ساتھ کہہ دیں کہ کسی کو بتانا نہیں. تو بس وہ ہر ایک دوسری کو کہتی جائے گی کہ یہ بہت راز کی بات ہے مگر کسی کو بتانا نہیں, اور پورے شہر کو پھیل جائے گی. تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتا دی. اس کے اوپر تنبیہ ہے یہاں کئی باتوں پر. ایک تو عورت کو تنبیہ ہے کہ جو بات راز سے بتائی جائے وہ دوسرے کو مت بتاؤ, خاص طور سے اپنے شوہر کی بات کہیں دوسرے کو بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. دوسرے نمبر پر یہ تنبیہ ہو گئی عورتوں کو کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر رش کرنا, ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنجلا جانا. تیسرے مردوں کے لیے تنبیہ ہو گئی کہ صبر سے کام لو, اور اس کے بعد پھر ساری تنبیہیں ناکام ہو جاتی ہیں جب تک آخرت کا ڈر نہ ہو. آگے پھر آخرت سے ڈرایا جس پر خود بخود ہی وہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لم تحرم, آپ کیوں حرام کرتے ہیں, ما حل اللہ لک, جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا, شہد اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا, آپ نے اس کو اپنے لیے حرام کیوں فرمایا. کسی چیز کو اپنے لیے حرام کرنے کے تین درجے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی عقیدے کے طور پر سمجھ لے کہ یہ چیز حرام ہے, ایسا کرنا تو کفر ہے. اللہ کہے حلال اور یہ سمجھے حرام, وہ تو بالکل ناجائز. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ چیز کبھی استعمال نہ کریں, اس کے لیے گنجائش ہے, کوئی حرج نہیں. ڈاکٹر نے کہا نہ کریں, ساری زندگی نہ کریں, مگر مانے کہ یہ حلال ہے. اور تیسرا درجہ یہ کہ ڈاکٹر نے بھی نہیں کہا مگر کسی چیز کے کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے, تو ٹھیک, آپ کا دل نہ چاہے مت کھائیے ساری زندگی, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. ہمارے بنگالی ساتھی مچھلی کھاتے ہیں تو آنکھیں بھی ساتھ پکاتے ہیں. میرے ایک بہت گہرے دوست اور بڑے ذہین ساتھی تھے ہمارے, دارالعلوم میں ہر کلاس میں فرسٹ آتے تھے, مگر تکیے کی جگہ انہوں نے ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی. بڑوں کے واقعات میں سنتے تھے مگر یہ میں نے دیکھا خود. اوپر سے یار باش بھی بہت تھے, دوستی بہت ہوتی تھی ان کی, تو تکیے کی جگہ اینٹ رہتی تھی. غربت کا زمانہ, تو جب دارالعلوم سے فارغ ہوئے, پہلے دورے والے سال فرسٹ آئے, پھر افتاح والے سال فرسٹ آئے, پھر تدریب افتاح میں رہے, پھر وہاں بھی فرسٹ آئے ہر جگہ, تو وہ اس اینٹ کو اس سینے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے کہ میری زندگی کی ساتھی جی آج رہ گئی. دوست تھے ان کے پاس, چائے پینے کے لیے ہم لوگ جاتے تھے تو ان کے وقت کپ نہیں تھے, تو ایک ہی مگے میں بناتے تھے, اسی میں کہتے تھے باری باری پی لو سارے. اسی کو گھماتے تھے, بھر کے دیا مگا, بھائی تھوڑی تھوڑی پی لو, اسی میں کپ لانے کی کبھی ہمت نہیں کی ان سے. اکثر ان سے میں نے کہہ دیا, یار تم بنگالی لوگ یہ مچھلی کی آنکھیں کھاتے ہو, یہ بڑی نفرت ہوتی ہے. بہت ناراض ہو گیا, بہت ہی ناراض, کہتا ہے مچھلی کی آنکھیں کھاتے ہو. پھر وہ بہت ہی غصہ ہو گیا, کہتا ہے پھر یہ بھی نکالو اس میں سے, پھر وہ بھی نکالو, پھر یہ پیشاب کرتی ہوگی وہ جگہ تلاش کرو. تو بہت ہی ناراض, بڑی مشکل سے میں نے منوایا. اب یہ ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے آنکھیں حرام ہیں, وہ کھاتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے, ہمیں نہیں اچھا لگتا, ہم کبھی نہ کھائیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہو. اتنا ناراض ہو گیا, مجھے احساس ہوا مجھ سے غلطی ہوئی. یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں حرام کرتے ہیں جما حل اللہ لک, جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک, آپ تلاش کرتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا مندی, آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اب دکھ ہوگا آپ کو کہ میں نے کیوں ایسا کیا, فرمایا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے, یہ کوئی جرم اور کوئی خطا نہیں, یہ تو آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ بیویوں کی اتنی زیادہ اتنی رعایت اتنی بھی کرنے کی ضرورت نہیں. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے لکم, تم سب کے لیے. گویا مخاطب کیا آپ نے نبی کو, مگر مسئلہ بتایا سب کو. لکم جمع ہے یہ, تم سب کے لیے اللہ نے فرض کیا. تحلت ایمانکم, اپنی قسموں کا توڑ دینا, کھول دینا, ایسی قسموں کا کھول دینا, کسی بھی حلال کام کے لیے اگر قسم کھائی کہ یہ کبھی نہیں کھاؤں گا اور اس کو حرام سمجھوں گا, اس کو فوراً توڑ دینا فرض ہے, فوراً. تحلت ایمانکم. اس کے بعد دوسری بحث ہے کہ اگر ایسی کوئی قسم کھا لی تو قسم توڑنا تو فرض ہے. کسی نے قسم کھا لی, میں ماں سے نہیں بات کروں گا کبھی, باپ سے نہیں بات کروں گا, قسم کا توڑنا تو فرض ہے, لیکن کیا اس پر کفارہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ طبقہ کہتا ہے کہ کفارہ نہیں, لیکن جمہور امت یہی کہتی ہے کہ کفارہ ہے. فوراً کفارہ دے گا جو ہم ساتھ سے پارے پڑھ چکے ہیں. واللہ مولاکم, اللہ آپ کا کار, تم سب کا کارساز ہے. وہو العلیم الحکیم, وہی جاننے والا وہی حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, یاد کرو جب اثر چھپکے سے بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, الہ باز ازواج ہی اپنی بیویوں میں سے کسی کو حدیثاً ایک بات, فلما نبعت بھی, بس جب اس بیوی نے اس بات کی خبر دے دی دوسری کو, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب انہوں نے دوسری کو بتایا, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اور اس بات کو بھی یہ سمجھیں, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ اظہرہ اللہ علیہ, اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دیا ان پر, اللہ نے ظاہر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے غیب نہیں جانتے تھے. عرف بعضہ عرض عن بعض, عرف بعضہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ بتا دیا, تعارف کرا دیا اس بات میں سے بعض کا, وعارض عن بعض, اور اعراض کر دیا بعض سے, بعض کا تعارف کرایا, بعض بات بتا دی اور بعض سے اعراض کر دیا. یہ نسبت کس کی طرف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیوی کو راز سے فرمایا تھا ان سے کہا کمال ہوا, تم نے بات آگے بتا دی, بس آگے اور زیادہ کچھ نہیں فرمایا کہ تو وہ زیادہ شرمندہ نہ ہوں, تو ان کو بڑا دکھ. انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ ہیں ہم نے کہا بتایا کیا مسئلہ, کس کو, کس نے بتایا آپ کو کہ میں نے دوسری کو بات بتائی؟ فلما نبا بہ, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو اس کے بارے میں خبر دی, قالت, تو انہوں نے کہا من انبا کہا, آپ کو یہ بتایا کس نے؟ یہ تو بہت راز کے ساتھ میں نے حضرت عائشہ کو بتایا تھا, انہوں نے بڑی راز کے ساتھ کسی کو بتایا ہوگا, آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر, آپ نے فرمایا مجھے بتا دیا العلیم سب کچھ جاننے والے نے, الخبیر خبر رکھنے والے نے. یہ تو تنبیہ ہو گئی اتنی بات کے اوپر کہ قسم توڑ دو اور شہد آپ استعمال فرمائیں, آپ کے لیے شہد حرام نہیں, آپ کی مرغوب غذا ہے, آپ اپنے لیے حرام کریں, مجھے یہ برداشت نہیں. آئندہ کے لیے ان کو تنبیہ, جن دو نے ایسا کیا تھا, حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ, ان تتوبا, اگر تم دونوں توبہ کرو گی عائشہ اور حفصہ, ان اللہ, اللہ کے سامنے, فقد صغت قلوبکما, تو یقیناً جھک گئے ہیں قلوبکما تمہارے دل. اگر توبہ کرو گی تو یہ چھپا ہوا ہے اس کی جزا, تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے, اس لیے کہ تمہارے دل بھی نادم ہو رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, تو اس ندامت کو مانو اور فوراً توبہ کرو. بعض رات نے یوں بھی ترجمہ کیا, فقد صغت قلوبکما, تو تمہارے دل ذرا پہ پھر گئے ہیں, تم سے غلطی ہو گئی ہے, اس لیے فوراً توبہ کرو, لیکن پہلا ترجمہ زیادہ مناسب. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر تم اس کے اوپر مظاہرہ کرو گی, مظاہرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا, اگر تم اس پر ایک دوسرے کی مدد کرو گی, یعنی اس پر ڈٹی رہو گی اور توبہ نہیں کرو گی, تو ڈانٹ. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ وہی اپنے نبی کا مولا ہے, دوست ہے, کام بنانے والا ہے, وجبریل ہوں, اور آپ کے دوست جبرائیل علیہ السلام ہیں, وصالح المؤمنین, اور آپ کے دوست نیک ایمان والے ہیں, المؤمنون الصالحین, المؤمنین الصالحین, یوں تھی عبارت, صالح المؤمنین, نیک ایمان والے ہیں, والملائکہ اور فرشتے ہیں, بعد ذالک, اس کے بعد ظہیر, آپ کے دوست بھی ہیں, ظہیر مدد کرنے والے بھی ہیں, پشت پناہی کرنے والے بھی ہیں. عسا ربہ, قریب ہے ان کا رب, ان طلقتن ان یبدلہ عبدان, کہ اگر تم ایسا کرو گی تو وہ طلاق بھی تم کو دے سکتے ہیں, اور اگر طلاق دے دیں گے تو ان کو تمہاری کوئی محتاجگی نہیں ہوگی. عسا ربہ, قریب ہے ان کا رب, ان طلقتن, اگر وہ تم کو طلاق دے دیں, ان یبدلہ, کہ وہ بدلے میں دے دیں ان کو, ازواجن, ایسی بیویاں, خیرم منکن, جو تم سے بہتر ہوں, کیسی ہوں گی وہ, مسلمات, فرما برداری کرنے والیاں, مؤمنات, ایمان والیاں, قانتات, عاجزی کرنے والیاں, تائبات, توبہ کرنے والیاں, عابدات, عبادت کرنے والیاں, سائحات, روزے رکھنے والیاں, طیبات کماری بھی اور دیوا بھی وابکارا اور کماری بھی اللہ کسی کا محتاج نہیں اللہ کے بندے بھی کسی کے محتاج نہیں اللہ کا نبی بھی کسی کا محتاج نہیں ہے فرمایا اگر تم کو طلاق دے دیں گے اللہ ان سے بہتر انتظام کر دے گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا دان فرمایا ان کاموں کو چھوڑو آخرت کی تیاری کرو یہ چار دن کی زندگی ہے عورتوں کا ذہن بھی پھیر دیا مردوں کا بھی یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے قوا انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو وعلیکم اور اپنے گھر والوں کو نارن اس آگ سے وقودھا اس کا ایندھن وقود اس کا ایندھن الناس لوگ ہیں والحجارت پتھر ہیں علیہ ملائکت اس کے اوپر فرشتے ہیں غلاظ سخت قسم کے شداد ہیں مضبوط قسم کے غلاظ سخت طبیعت والے ہیں کہ کوئی روئے چیخے اس سے ان کو نرمی نہیں آ جاتی ہے غلاظ سخت قسم کے سیکورٹی پر مامور اگر نرم قسم کا آدمی ہو تو قیدی اس کو بے وقوف بنا کے کھسل جائے گا وہ سخت قسم کے ہیں اور کمزور ہو چل نہ سکتا ہو تو شداد ہوں وہ بڑے مضبوط بھی ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم اور کوئی آدمی سخت طبیعت بھی ہے اور شداد ہوں اور جاندار بھی زبردست ہے لیکن رشوت کھا جائے فرمانا لا یعصون اللہ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی ما امرہم اس کام میں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں جو اللہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے دیکھئے کدھر سے کدھر ذہن پھیر دیا فوراً یا ایوہ الذین کفروا اے وہ لوگو جنہوں نے نافرمانی کی جنہوں نے انکار کیا لا تعتذروا اليوم آج عذر مت پیش کرو قیامت کے دن اب عذر پیش کرنے سے کچھ نہیں انما تجزون ما کنتم تم تعملون بے شک تم کو سزا دی جا رہی ہے اسی کام کی جو تم کیا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الاللہ توبۃ نصوحا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبوا الاللہ اللہ کے سامنے توبہ کرو اللہ کے سامنے کی طرف متوجہ ہو جاؤ توبۃ نصوحا خالص طور پر متوجہ ہونا خالص طور پر خالص توبہ کرو دل سے توبہ کرو نصح ينصحو کیا کہنا خیر خواہی کرنا الدین و النصیحہ خیر خواہی کی توبہ مطلب خالص توبہ کرو اللہ کے سامنے عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم توبہ کر لو جو جو غلطیاں ہو گئیں فائدہ کیا ہوگا عسى ربکم قریب ہے تمہارا رب ان یکفر عنکم کہ معاف کر دے وہ تم سے تمہاری خطاؤں کو ویدخلکم اور تم کو داخل کرے ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ بہت امید والی آیت فرمایا تمہارا کام ہے توبہ کرنا وہ گھڑی بڑی سخت ہے لیکن اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ اس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا رسوا نہیں کرے گا اللہ رسوا نہیں کرے گا توبہ کرو تمہارا کام ہے معافی مانگتے رہنا وہ نہیں رسوا کرے گا نورہم یسعی بین ایدیہم ان کی روشنی ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی وبایمانہم اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا پورا کر تو ہمارے لیے ہماری روشنی کو واغفر لنا اور معاف کر دے تو معافی کر تو ہمارے لیے انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار جہاد کیجئے نہ ماننے والوں کے ساتھ والمنافقین اور منافقت کرنے والوں کے ساتھ واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے کن پر اگر سختی کرنے کا تعلق کافروں اور منافقوں دونوں سے ہے تو مطلب کیا نکلا پھر کہ ان کے ساتھ جہاد بھی کیجئے سختی سے اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں واو تفسیریہ ہے چونکہ سورۃ توبہ میں اسی طرح کی آیت گزری ہے اور ہم کا ضمیر لوٹ رہی ہے منافقین کی طرف تو پھر مطلب یہ ہے کہ منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب ہے ان کے ساتھ سختی کیجئے اور سختی کرنے کا مطلب ان کو ایکسپوز کیجئے بات بات میں تنبیہ کیجئے سب کو پتا چلے کون ہے منافق جس سے ان کے لیے مدینہ کی زمین تنگ ہو جائے جنگ تو نہ کیجئے ان کے ساتھ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے بھائیوں کو مارتے ہیں البتہ ان کی لیے زمین کو تنگ کیجئے کہ یہ یا تو ادھر آئیں یا ادھر جائیں, درنگی چھوڑیں یا کرن ہو جائیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ. ہاں, دو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں. ایک مثال اس بات کے لیے کہ اگر کوئی خود نہ مانے, خود نیک نہ ہو اور وہ کہے کہ میرے خاندان کے فلاں فلاں بزرگ نے, تو خاندان کے بزرگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, خاندان میں فلاں فلاں نیک ہے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. خود نیک ہونا چاہیے, خود اللہ کے دین کو ماننا چاہیے. وہ تو نیکی مکمل ہو, ایمان مکمل ہو, پھر ذرا سا دھکا لگنے کے لیے شفاعت بھی کام آتی ہے. اور آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس گاڑی کا انجن ٹھیک ہے, گاڑی بھی چل رہی ہے, لیکن ذرا پرانا ہو گیا ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں دھکا سٹارٹ, ذرا دھکا مارتے ہیں تو گاڑی چل پڑتی ہے. تو یہ ہو گیا اس کے لیے کہ ایمان بھی ہے اعمال بھی ہے, لیکن ذرا کمزوری ہے تو شفاعت ان کو کام آ جائے گی. لیکن جن کے پاس انجن ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں, یا بالکل ہی سڑ گیا انجن پرانا, تو اس کو اگر دھکا ماریں گے تو وہ کھڈے میں جائے گی, اس کو شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. امرأۃ نوح, نوح علیہ السلام کی بیوی کی, ومرأۃ لوط, لوط علیہ السلام کی بیوی کی, کانتا تحت عبدین, تھی وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں. تحت عبدین, یہ بالکل وہی محاورہ ہے جو ہم کہتے ہیں فلاں کے نکاح میں. تحت عبدین, ہمارے دو بندوں کے نکاح میں تھی. من عبادنا صالحین, ہمارے بندوں میں سے جو دونوں نیک تھے, اور نیک کیا, نیکی کے آخری درجے پر تھے, نبی تھے. فخانتاہما, تو دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنیا, تو دونوں ان کے لیے کچھ کام نہیں آئے. فلم یغنیا, تو کچھ نفع نہیں دیا. انہما, ان دونوں کو, ان دونوں نے, من اللہ, اللہ کے مقابلے میں, شیئن, کچھ بھی, یعنی لوط علیہ السلام کے نبی ہونے سے بیوی کو کوئی فائدہ نہیں ملا, نوح علیہ السلام کے نبی ہونے سے بیوی کو کوئی فائدہ نہیں ملا. آئے ہائے, کانتا تحت عبدین, ہیں فلاں ایک بندے کے ساتھ میرا تعلق ہے, اللہ فرماتا ہے تحت عبدین, تب کچھ فائدہ نہیں ہوا. فلم یغنیان ہوا, وقیلا, اور کہا گیا ادخلا, داخل ہو جو دونوں کے دونوں, کون, بیویاں, ان نارا, آگ میں, بعد داخلین, داخل ہونے والوں کے ساتھ. کفر پر مر گئیں تو نبی کی بیوی ہونے سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. سبحان اللہ, یہ مثال تو ہوگی نافرمانوں کے لیے, اور جو ماننا چاہیں لیکن کہیں ہمیں حالات نہیں بنتے, ماحول نہیں, ہمیں کیا بتائیں, گھر کا ماحول ایسا ہی ہے, آج تو حالات بڑے خراب ہیں, مشکل, دین پر عمل کر نہیں سکتے ہیں, ان کے لیے مثال. وضرب اللہ, اور اللہ نے مثال بیان فرمائی, للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, امراۃ فرعون, فرعون کی بیوی کی, حضرت آسیہ کی. اوہو, فرعون جیسا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا, آسیہ جیسی کوئی مظلومہ نہیں ہو سکتی, مگر اللہ نے دین عطا فرمایا تو فرعون کی فرعونیت بھی ان کو دین سے ہٹا نہیں سکی. اذ قالت, یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا, ربی, اے میرے رب, ابنی لی عندک بیتا, بنا تم میرے لیے اپنے پاس ایک گھر, فی الجنتی, جنت میں, ابنی, بنا تم لی, میرے لیے عندک, اپنے پاس ایک گھر جنت میں. فرعون کو چھوڑا تھا, فرعون کے محل کو چھوڑا تھا, فرمایا میں نے اس کے محل کو چھوڑا تو اس کے بدلے مجھے جنت میں گھر نصیب فرما. وَنَجِّنِ مِن فِرْعَوْنَ, اور نجات دے مجھے فرعون سے, وَعَمَلِهِ, اور اس کے عمل سے, وَنَجِّنِ, اور مجھے نجات دے, مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, ظالم لوگوں سے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اس وقت کی بات ہے جب حضرت آسیہ کو فرعون نے ہر طرح سمجھایا, بہت کچھ کیا, مارا, پیٹا, جو حربے ہو سکتے تھے سب اختیار کیے, لیکن جب دیکھا کہ یہ دین سے واپس نہیں مڑتی ہیں تو پھر ان کے جسموں میں کیلیں ٹھکوائیں, اور جب تڑپنے لگیں اور اس کو لگا کہ اب مر جائے گی تو لوگوں کو کہا کہ اب فلانے پہاڑ پر لے جاؤ, اس کے اوپر سے اس کو گراؤ دھم دھم گرتی ہوئی آئے. فرمایا اس وقت میں انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ نے ان کو جنت کا محل بھی دکھایا. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اور اللہ نے مثال پیش کی حضرت مریم کی, عمران کی بیٹی تھی, الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, تو ہم نے ان کو پھونک ماری اپنی طرف, ان میں اس نے پھونک مار دی, مِن رُوحِنَا, اپنی طرف سے, اپنی روح, اپنی طرف سے, اپنی روح میں سے, روح میں سے کا ترجمہ نہیں کیا, اپنی طرف سے روح, کیونکہ اس کا پھر ٹیڑھا مفہوم نکالیں گے لوگ. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا, اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں کو سچا مانا. وَكُتُبِهِ, رب کی کتابوں کو سچا مانا. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور وہ تھی فرما برداروں میں سے. عورت کمزور ہوتی ہے, ارادے کی کمزور, بیچاری جسم کی کمزور, تو لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت دیندار گھر میں جاتی ہے دیندار بن جاتی ہے, بے دین گھر میں جاتی ہے تو بے دین بن جاتی ہے. اسلام نے اس جھوٹ کا جھوٹ ہونا ثابت کیا, فرمایا نہ, عورت اگر اٹھ جائے ہمت کے ساتھ تو پوری کائنات کو بدل سکتی ہے. وہ اتنے مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے کہ فرعون بھی ان کو ان کے ارادے سے موڑ نہیں سکتا, اور مکہ کے فرعون بھی نہیں موڑ سکے حضرت سمیہ کو. اور کتنی ایمان والیاں تھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رویا کرتے تھے کہ جب تک ایمان نہیں لایا تھا تو بطور خاص دو خواتین کا نام آتا ہے, وہ بھی بیچاری دیار و مددگار تھی, حضرت نحدیہ اور حضرت زنیرہ. نحدیہ اور زنیرہ, فرمایا ان کو جب ابو جہل مارتا تھا تو تھکتا تھا تو پھر میرا نمبر آتا تھا, پھر میں مارنا شروع کرتا تھا ان کو. وہ سزائیں دیتے تھے کہ جان تو نہ نکلیں لیکن اتنی مجبور ہو جائیں کہ ایمان چھوڑ دیں, مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. حضرت عمر فرماتے تھے اسی سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے ایمان کہ عورت کو اتنی ہمت عطا کر دیتا ہے, اور وہ بھی ایک باندھی ہے جس کی معاشرے کے اندر کوئی قیمت ہی نہیں, اور اس کو ہم نہیں پھیر سکتے ہیں. ہم نے سارے جتن کیے مگر مکہ کے سارے کافر مل کر کے حضرت نحدیہ اور زنیرہ سے ان کا ایمان نہیں چھین سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.